أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تصوف کی ٹرمنالوجی اور اس میں حواس اور مقامات، ان کا ذکر کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ابتدا کی بات کر لی جائے کہ جس چیز سے ابتدا ہوتی ہے ہر چیز کی، ہر چیز کی جو ابتدا ہے اس کا ذکر سب سے پہلے اصولی طور پر آنا چاہیے. روحانیت کو تصوف اور معرفت بھی کہا جاتا ہے. تو اس معرفت کو نہ تو سمجھا جا سکتا ہے نہ اس معرفت کو حاصل کیا جا سکتا ہے جب تک کہ ہم جو معرفت حقیقت ہے، یعنی اللہ کی معرفت، جب تک کہ ہم نہ صرف اس کو سمجھ نہ لیں بلکہ اس پر عمل پیرا نہ ہو جائیں صدق دل سے. اگر اس کے عمل میں کہیں فرق رہ جاتا ہے تو علم معرفت حاصل کرنے کے باوجود اور اس ڈائریکشن میں پوری محنت کرنے کے باوجود انسان کہیں پہنچ نہیں پاتا. ساری عمر وہ کوہلو کی بیل کی طرح محنت تو کرتا ہے لیکن ایک ہی جگہ پر گردش میں رہتا ہے. بزوں میں خود وہ بے شک سمجھتا رہے کہ اس نے بہت سفر طے کر لیا، لیکن در حقیقت وہ معرفت کی طرف ایک قدم بھی اٹھا نہیں پاتا. اگر ہم علم معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ جو اللہ کی معرفت ہے اس پر صدق دل سے یقین بھی رکھیں سچائی کے ساتھ، اور اس کو ایکسرسائز بھی کریں. اللہ کی معرفت کیا ہے؟ مختصر لفظوں میں یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ سورہ اخلاص کا ترجمہ اور خلاصہ ہے، اور وہ صفاتی ناموں کا مظہر ہے. اللہ کی معرفت یہ ہے کہ رب تنہا ہے، یکا و یگانہ ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، وہ پالنے والا ہے اور قادر ہے، وہ سمیع البصیر ہے. اس کی صفات میں سے میں یہ جتنی گفتگو کر رہا ہوں یہ علم معرفت کے کانٹیکسٹ میں ہے، تو اس کو صرف اسی کانٹیکسٹ میں لیجئے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہونے پائے. تو علم معرفت کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی صفات میں سے یہ دو صفات، وہ سمیع البصیر ہے، وہی کافی ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اور سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے. وہ در حقیقت ایک کانسٹنٹ چیک ہے معرفت کے راستے پر چلنے والے انسان کا، یہ خوف کہ وہ دیکھ رہا ہے اور یہ چیز اس کے علم میں ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں، چاہے وہ تنہائی میں ہے یا ظاہری لوگوں پر آیا ہے سب پر، یہ انسان کو بہت سے غلط کاموں سے روکے رکھے گا. تو یوں میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ علم معرفت کی سٹڈی سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت کو نہ صرف سمجھا جائے بلکہ اس پہ عمل بھی کر لیا جائے. بہت سے موقعوں پر یہیں ایک گفتگو ہوئی کہ ہم سب تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں سب، لیکن ایک فرق آتا ہے. جیسے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ وی آل بلیو ان اللہ بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم، اور اس میں لطیفہ یہ ہے کہ ہم دعویٰ سب یہی کرتے ہیں کہ میرا اللہ پر بھروسہ پورا ہے، ہم اللہ پر بہت بھروسہ رکھتے ہیں، یہ دعویٰ ہم سب کا ہے بمائے میرے. لیکن ذرا سی معاملات خراب ہو جائیں ذرا سے, when the going gets a bit rough, اس وقت جو کچھ ہمارے ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ سچائی ظاہر کر دیتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ نہیں. ابھی کسی کو ذرا سی رزق کی تنگی آ جائے تو آپ دیکھیے کہ مجھ پہ ذرا سی تنگی آ جائے تو میں ابھی دوڑوں گا کسی تعویذ والے کے پاس, کسی عملیات کے ماہر کے پاس, کسی دعا کرنے والے کے پاس. یہ کیسا بھروسہ ہے, یہ اللہ کی ذات میں یہ کیسا کانفیڈنس ہے کہ ہم ذرا سی تکلیف پہنچنے پر غیر اللہ کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں. اور شاید میں نے پچھلی اتوار کو جو مشہور علماء گزرے ہیں تاریخ میں ایاز, ان کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ وہ سلطان نے ایک پھل کھانے کے لیے اپنے وزیر کو بھی دیا اور غلام کو بھی دیا. اس پھل کا ذائقہ کڑوا تھا, تو وزیر نے کھایا تو خاموشی سے, لیکن اس کے چہرے پر اس ذائقے کا اثر ظاہر ہو گیا کہ پھل کڑوا ہے. وہی پھل سلطان نے ایاز کو دیا کھانے کو, تو بڑے اطمینان سے کہا گیا ایز اف کہ پھل بہت ہی خوش ذائقہ ہے. تو جب سلطان نے وزیر کو منہ بناتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا پھل خوش ذائقہ نہیں؟ اس نے کہا کہ حضور یہ تو بہت کڑوا ہے. تو اس نے ایاز سے کہا کہ تم ایسے کڑوے اور بدمزہ پھل کو کسی اطمینان کے ساتھ کھا گئے ہو, تمہیں کڑوا نہیں لگا؟ اس نے کہا حضور کڑوا تو لگا, لیکن میں نے یہ سوچا کہ سلطان مجھے کیا کیا نعمتیں رب کی کھلاتا ہے, کیا کیا مزے کی چیزیں آج تک کھلاتا رہا, اگر ایک بار کڑوا پھل کھلا دیا تو اس میں کیا بات ہے. تو ہم رب تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں, وہ ہمارے کام صبح سے شام تک انگنت کام کرتا چلا جاتا, لیکن جہاں اس کی طرف سے ذرا سی کوئی تکلیف آئی, ہم ذرا سے کسی مشکل میں گئے, تو ہماری چیخ و پکار زمین اور آسمان کے درمیان ایسی ہوتی ہے, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ذرا سی تکلیف ہے جو آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی, گزر ہی جائے گا یہ وقت بھی. تو ہم تو ساری عمر اللہ کے انعامات کو انجوائے کرتے رہے ہیں, تو یہ ایک ذرا سی تکلیف آ گئی تو کیا ہوا, چند دن کی بات ہے گزر جائے گی. تو میں چیخ و پکار کر کے بلا وجہ میں نہ شکرہ کہلاؤں رب کے نزدیک, مجھے یہ سہنا تو ہے ہی, تو اسے خوش دلی سے کیوں نہ سہجاؤں. اب یہ خوش دلی سے چیزوں کو سہجانے کے انعامات بھی خوب ہیں. میں رب تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دیکھ رہا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو مصیبت کو ہنستے کھیلتے جھیلتے ہیں, رب تعالیٰ ان کو انعام کیسے عطا فرماتا. تو جو برا وقت انسان پر آیا ہے وہ تو گزر ہی جائے گا, اسے تو ہم نے جھیلنا ہی ہے, تو اسے ہنستے کھیلتے ہوئے کیوں نہ جھیلیں کہ ہم شکر گزار بندے کہلائیں رب کے نزدیک. ایک صاحب بڑے شاہ صاحب قبلہ کے پاس تشریف لاتے تھے, ہو سکتا ہے شاید یہاں بیٹھی ہوں, تشریف لایا کرتے تھے کیونکہ کل سات محرم کے ختم میں وہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو وہ بڑے شاہ صاحب سے بار بار ایک دن عرض کیے جا رہے تھے, بڑی مشکل میں ہوں, دعا کر دیں کچھ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں. تو بڑے شاہ صاحب نے ایک بار سنا, جواب نہیں دیا. اب ان کے فیس ایکسپریشن سے میں نے دیکھا کہ یہ بات کچھ زیادہ انہیں اس وقت پسند نہیں آئی ہے, تو میں نے انہیں اشارہ بھی کیا چپکے سے کہ خاموش ہو جاؤ, چھوڑ دو. تو مجھے ڈر یہ تھا کہ شاہ صاحب اب برس پڑیں گے اس پہ. ان صاحب نے دوبارہ پھر کہا کہ جی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میرے لیے دعا کر دیں, حالات مجھے ٹھیک نہیں. جب تیسری بار انہوں نے یہ کہا تو شاہ صاحب نے بڑے ماتھے پہ بل ڈال کے اس کو کہنے لگے, کیوں تمہارے برے وقت کو ٹالنے کے لیے میں دعا کر دوں؟ کیوں, اچھا وقت تم نے گزارا ہے, برا وقت تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا؟ دیکھیے ایک جملہ ہے اور اس کی حکمت دیکھیے کہ اس کے پیچھے کیا ہے, کہ اگر نعمتوں کو انجوائے ہم کرتے ہیں تو جو زندگی کے اندر تھوڑا بہت تلاطم آیا ہے اس کو پھر ہم ہی برداشت کریں گے. اب یہ ہمارے ظرف پر ہے, ہنستے کھیلتے اس سے گزر جاتے ہیں یا روتے پیٹتے اس کو وقت کو گزارتے ہیں, گزرے گا, دونوں ہی حالتوں میں گزر جائے گا. رونے پیٹنے سے لوگوں میں بھرم بھی جاتا رہے گا اور اللہ کے نزدیک ناشکر گزار بھی ہم ہی کہلائیں گے. تو رب تعالیٰ سے, رب تعالیٰ کے شکوے غیر اللہ کے سامنے بیان کرنے کی بجائے, یہ میں اس لیے شکوے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, شاید آپ میں سے بہت سے حضرات کو اس موقع پر نامناسب لگے یہ لفظ, لیکن میں اسے شکوہ ہی کہتا ہوں. کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر برا وقت آیا ہے تو وقت تو من جانب اللہ ہے, اچھا یا برا دونوں ہی صورتوں میں من جانب اللہ ہے, تو ہم انگلی کس پر اٹھا رہے ہیں؟ تو رب کا شکوہ غیر اللہ سے بیان کرنے کے بجائے اگر رب کا شکوہ خود اسی کے حضور پیش کر دیں, رات کی تنہائی میں بیٹھے ہوئے اس سے اگر ہم بجائے روتے پیٹتے کہنے کے پلیزنٹلی اس سے گفتگو کر لے رب تعالیٰ کے ساتھ, بجائے یہ کہنے کہ یا اللہ ہائے اللہ مر گیا لٹ گیا قیامت آ گئی, آپ اس سے سیدھا سیدھا کہیے کہ باری تعالیٰ دیکھ یہ سچ ہے کہ تو نے آج تک مجھے بڑے اچھے حال میں رکھا, مجھے ہر ہر نعمت سے نوازا تو نے, اس میں شک نہیں, لیکن یہ تو ہی تو ہے جس نے مجھے بے صبرا بنایا اور مجھے کمزور بنا دیا, یہ جو تو نے مشکل وقت میری طرح روانہ کر دیا ہے کہ ذرا اپنی رحمت کر دے, اسے ٹال دے اپنی رحمت کے صدقے, یا مجھے بے صبرا اور کمزور نہ بنایا ہوتا تو تو نے بنایا ہے اس کو بھی ٹال لے لیجئے. وہ شکوے کی بجائے ایک درباری مسئلے کی فریاد بن جائے گی. تو روتا ہوا چہرہ تو کسی کو, بسورا ہوا چہرہ کسی کو پسند نہیں آتا, ہنستے ہوئے چہرے سے گلا شکوا بھی ٹل جائے گا. تو رب کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی تکنیک لڑائیے کہ اگر اس سے بھی مانگنا ہے تو شکر گزار بندے کی طرح مانگی, اس سے بھی کہیے کہ ہاں تو اس میں شک نہیں ہے کہ تو نوازتا رہا آج تک, بہت کچھ تو نے عطا فرمایا اور میری استحقاق اور میرے توقعات سے کہیں بڑھ کر عطا کیا تو نے, تو اب بھی اپنی اسی ڈگر پہ رہ, ٹال دے یہ مشکل وقت میرا, تو دیکھیے کیسے ٹلتا ہے. تو وہ بات معلوم نہیں کہاں سے کدھر کو جا نکلی, وہ اصل موضوع کہیں کہیں چلا گیا. وہ ایسی آج صبح پورا نمل فجر کے بعد دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا, میں دیکھ رہا اس لیے کہہ رہا تھا کہ نہ پڑھنا آتا ہے نہ سمجھنا آتا, تو میں تو یہی کام کر سکتا ہوں, ایک امی شخص کیا پڑھے گا اور کیا کسی چیز کو سمجھے گا اور وہ بھی قرآن جیسی گہرے کلام کو, تو اس کے لیے تو عالم کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو اس کی وہ آیت میں پڑھ رہا تھا جس میں انہ من سے وہ شروع ہوتی ہے, تو اس آیت نے توجہ میری دلا دی ایک عجیب طرف, کہ ملکہ سبا جو تھی جن کا نام بلقیس تھا, جب हुदूद ने उस तक खत पहुंचाया, उसे पढ़ा और फैसला ये किया कि बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से टक्कर लेने के, उनके साथ सुलह जोई का कोई रास्ता निकाला जाए, तो जो तहाइब भेजे, बहुत सी चीजें थी वो आप सब लोग जानते हैं, मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं उसमें उसको, तो उसमें जो अपने कासदों को मलका ने कहा वो ये था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जाके खड़े रहना ता वक्ते कि वो तुम्हें बैठने का हुक्म दे दें। तो जो औरत एज ऑब्जर्वर भेजी और जिसके जिम्मे ये ड्यूटी थी कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करे और हज़रत अलैहिस्सलाम के कहे हुए तमाम अल्फाज को याद रखे और मनोहन आके वापस बता दे, ताकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आइंदा के एटीट्यूड और रवैये को समझने में आसानी हो, तो उसके जिम्मे ये ड्यूटी थी कि तुम देखना कि क्या कहते हैं। उसके पीछे हिकमत ये थी कि अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम माज़ल्लाह मगरूर हुक्मरान हैं, तकब्बुर है उनमें, तो वो उन एम्बेसडर्स को बैठने को नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वो बावकार और आलिम हुक्मरान हैं तो वो उन्हें दरबार में बैठने को कह देंगे। तो ये आलिम होना इंसान की जिंदगी पर असरअंदाज हो जाता, उसके रवैये ही तब्दील हो जाती। तो इसी तरह मैं चूंकि आलिम तो हूं नहीं कि उस कुरान पाक के मायने समझ सकूं, उसकी हिकमतों को समझ सकूं, मैं तो उम्मी शख्स हूं, तो पढ़ना भी नहीं जानता मैं, तो समझना भी नहीं जानता किसी चीज को। तो आज उस पर वो नजर पड़ गई। ये सूरह निमल का अगर आप कभी इजाजत दें तो जो कुछ थोड़ा बहुत उसको मैं समझाऊं, उस पर गुफ्तगू की जा सकती है, कुछ आपसे इल्म हासिल करूंगा, आपके साथ एक्सचेंज ऑफ व्यूज इस पे करते हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो अगली नशिस्त में सूरह निमल पर बात की जाए और उसी की कंटिन्यूएशन में इंशाअल्लाह ताला मकामात मार्फत और उसकी टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे, और कोशिश ये होगी कि अगली इतवार को मकाम हैरत जो है उस पर गुफ्तगू हो जाए। ये इल्म मार्फत के कई एक मकामात हैं, उनमें से एक मकाम मकाम हैरत भी है। तो अगली इतवार को इंशाअल्लाह ताला मकाम हैरत पे गुफ्तगू करेंगे।